افمن کان علی بینت من ربہ. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا, اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی, کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اسے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے, اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر, تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اور جو باطل چیزیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پتہ بھی ہے سوچ بدل جائے گی, پتہ بھی ہے اس کے بعد توجہ بدل جائے گی, اسلام بدل جائے گا, لیکن اسلام سکھائے بغیر انہی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو اور اولادوں کو ڈالتے ہیں جب, تو نقصان ہوتا ہے. اسلام منع نہیں کرتا دنیا کی تعلیم سے. آپ ایم اے کے پی ایچ ڈی پہ کریں, آپ رینگلر کی ڈگریز لے لیں, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اگر یہ سب کچھ کرنے کرانے کے درمیان اگر آخرت کے علم سے محروم ہے, اگر اس سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے, تو پھر سوچنے کی بات ہے. تو اسلام ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے. ہم سر اپنا محاسبہ بھی کر لیں, کیا میں دنیا کی کامیابی کے لیے سیکھنے میں, یعنی جتنی کوشش میں دنیا کو پانے کے لیے کرتی ہوں, کیا اتنی بھی میں آخرت کے لیے کرتی ہوں کہ نہیں؟ یہ محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس دن کے خساروں سے بچ جائیں گے جس کے اندر لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں. پھر آگے آیت 18, وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا تھا, سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. کون ظالم؟ ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس کے راستوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. کیسے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے؟ دو انداز, دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ روک دینا, نہیں جا سکتے, پابندیاں لگا دینا, اجازت نہیں ہے, ہم سے پوچھو, اور اس طرح کی باتیں, اور کچھ اس طرح کی باتیں کر دینا کہ جس سے دین پانا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے. ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ دین کو مشکوک کر دینا, دینداروں کو مشکوک کر دینا, لوگوں کو کے دلوں میں ایسے ڈاؤٹس پیدا کر دینا کہ وہ اس طرف آئے نا, اسلام کو اتنا زیادہ سخت ریلیجن کر کے دکھا دینا کہ لوگ اس کی طرف آتے ہوئے بھی ڈریں. ہم یہاں اپنا محاسبہ کریں گے, کیا میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لوگوں کو اللہ کے راستے سے تو نہیں روک رہی؟ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی تھا, انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا, وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے ہیں اور نہ خود ان کو کچھ سوچتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, اولئک الذین خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے. پوچھئے کیا میں اپنے رب کی ہو گئی؟ تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے, اب یہاں دیکھیے گا, حق پہ یعنی ہدایت چلنے والے اور ہدایت سے جو دور شخص ہے, ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا, کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ جواب دیں, نہیں ہو سکتے نا, ایک بلائنڈ اور ایک دیکھنے والا برابر نہیں. تو حق پہ اور ہدایت پہ جو شخص ہے وہ آنکھوں والا ہے, اور جو بن سوچے سمجھے دوسروں کے طریقوں پہ چل رہا ہے, معاشرے اور وقت کے رواج پہ چل رہا ہے, وہ اندھا ہے. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا, میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دروز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار, جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا, دیکھیے ہر نبی کی دعوت کو جھٹلانے والے بڑے لوگ سردار, ان لیڈز, کیا کہا؟ بولے, ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ارزل تھے, یعنی کمین اور چھوٹے لوگ, کمزور لوگ, بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر چکے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا, آپ دیکھیے کہ جب کوئی دین کی طرف آتے ہیں نا, تو لوگ خود بخود اس کو سوچ لیتے ہیں یہ تھرڈ کلاس ہوگا. یہی وہ پرسیپشن ہے جس کو ہم نے چینج کرنا ہے جاہلیت کا. کہ لوگ دین کی طرف آنے والے غریب اور کمزور اور بیوقوف نہیں ہوتے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پرسیپشن لے کے آنا ہے انشاءاللہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے، کہ لوگ ماڈرن ہونا کس کو کہتے ہیں؟ دین کو چھوڑ دو، اللہ کی بات کو چھوڑ دو۔ پھر اگلا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑے ہوئے ہو۔ مادہ پرست ہے نا، تو ہر وہ چیز دیکھنا چاہتے تھے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہاں مخاصفہ ہی کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی، کیا کبھی کسی نے مجھے دین کی وجہ سے جھوٹا کہا؟ کسی کے منہ پہ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم جھوٹی ہو تو کیسا لگے گا؟ لیکن نبیوں نے کتنا صبر کیا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں؟ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے تھے ان کے پاس دنیاوی چیزیں کیوں نہیں۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس دل کی ٹھنڈک ہے، ہمارے پاس خوشی ہے، ہمارے پاس سکون ہے، ہمارے سر قرضوں میں نہیں دبے ہوئے، ہمارے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ نہیں ہے۔ ایک دولت باہر کی ہوتی ہے جو سب کو دکھتی ہے، چار پیسے آ جاتے ہیں نا تو گھر کا رنگ بدلنے لگتا ہے، گاڑی کا سائز بدلنے لگتا ہے۔ دنیا دار کی دولت پڑتی ہے تو اس کا اظہار باہر کی دنیا میں پمپ اینڈ شو اور گلیمر کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جب دین کی دولت پڑتی ہے، جب اطمینان کی اور تقوی کی دولت بڑھتی ہے نا، تو اندر کی دنیا سجنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا، مثال دیتی ہوں کہ کپڑے وہ پہنتے ہیں جو جسم کو سافٹ لگے، پیور ریشم پہننے لگتے ہیں، پتلی سافٹ لان پہننے لگتے ہیں، جسم کو تک نرمی دیتے ہیں نا، یعنی ان کو اپنی زندگی کو پرسکون کرنا ہوتا ہے، پرامن، کیونکہ ان کو موٹی لان چبھتی ہے یا موٹے کپڑے چبھتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک سچا دیندار دین پہ آتا ہے نا، تو اس کا اندر مطمئن ہونے لگتا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا پہن رہا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر لباس و تقوی اتنا آتا ہے کہ اپنے آپ کو خوش سمجھتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے اگر اپنے آپ کو موٹے کپڑوں میں بھی رکھ لیتا ہے تو اس کو غم نہیں لگتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو جن کے پاس دولت آتی ہے نا، تو ان کے کھانے زیادہ فینسی ہونے لگتے ہیں، بہت سافٹ کھاتے ہیں، بہت قیمتی اچھا کھاتے ہیں، مثال ہے کہ آئل میں گندے آئل کی بجائے پیور آئل کھانے لگتے ہیں، زیتون کا آئل کھائیں گے، قیمتی بٹر لے کے آئیں گے، کئی قسم کی ریفائنڈ چیزیں ان کے گھروں میں آنے لگتی ہیں، یعنی ان کی خوراک بہت ڈیلیکیٹڈ ہوتی ہے۔ آپ فیل کریں کہ جو ایک غریب کھاتا ہے وہ ٹھوس اور بوجھل چیزیں بھی کھا لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اس کے برعکس جتنی دنیا کی دولت پڑتی ہے تو انسان جو ہے وہ سافٹ کھانے لگتے ہیں، رقیق کھاتے ہیں، بلکہ جن کے پاس زیادہ کھانا آ جاتا ہے وہ بیچارے تھوڑا کھاتے ہیں۔ کل کسی کی بات پڑی مجھے اچھی لگی اور میں بعد میں بھی سوچتی رہی، کہنے لگی کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں یا اتنا بھاگتے ہیں، اتنا دوڑتے ہیں اور ایک وقت روٹی کھاتے ہیں، اور پاکستان والے تین وقت بیٹھ کے کھاتے ہیں اور پھر بھی کم بھاگتے ہیں۔ ویسے بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ جتنا ہم بھاگتے ہیں نا، کھاتے اتنا ہی تھوڑا ہے، زیادہ گھر میں آتا ہے اتنا آپ کو اپنے ویٹ کی فکر پڑ جاتی ہے کہ اب جسم ایسا ہو جائے گا ویسا ہوگا، لیکن اس کے برعکس دیکھیے جس کا اندر سنورتا ہے نا، وہ خود ہی اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بیکار چیزوں سے دور کر کے بس ایک سادے سے کھانے پہ لے آتا ہے۔ تو فیل کریں گے کہ حضرت نوح کی یہ بات کتنی پیاری لگ رہی ہے کہ لوگوں میں کیسے دکھاؤں تمہیں اپنا دل کھول کر کہ اللہ نے مجھے کیا دولتیں دی ہوئی ہیں، تم باہر کی دولت دیکھتے ہو، میں تو اندر سے امیر ہوں، اور صحت تو اندر کی صحت ہوتی ہے، باہر کی صحت سے تو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، تم دو گے بھی کیا، ہے بھی کیا تمہارے پاس، کیوں نہ اس سے مانگ لوں کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ سوچ کام کرواتی ہے، دنیا داری میٹیریلسٹک اپروچ کا نام ہے۔ لوگ سارا دن ایک جاب پہ رہیں گے کیونکہ آخر میں 100, 200, 400 ہاتھ میں آ جائیں گے، لیکن ایک دیندار سارا دن اللہ کے راستے میں رہے گا، اس کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ آج کتنے گھنٹے لگائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ وقت کی پرواہ بھی نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں کہ گھڑی دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ٹیچرس کو پیٹ رکھا ہوتا ہے تو وہ گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں، آخری 10 منٹ میں بس چیزیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہی گھڑی پوری ہو تو بھاگ جائیں۔ یہ فرق ہے، اللہ کی طرف جب آپ آتے ہیں سچے دل سے تو آپ وقت کو نہیں گن رہے ہوتے، آپ فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور وہ آپ ہی آپ رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ دیکھیے حضرت نوح کا حوصلہ، ان لیڈس جو تھے ان کو جاہل کہہ رہے ہیں، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بات بھی نہیں آتی؟ اب اس کو آپ اگر ایک مکالمے کے طور پہ سن رہے ہیں نا تو یقیناً آپ انجوائے کریں گے، کہ ایک طرف نوح ہے اور ایک طرف قوم کے بڑے ہیں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ دیکھیے، ہر دور کا نبی اپنے لیے ان چیزوں سے بیزار ہے جس کو آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی ہی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں کہوں تو ظالم ہوگا۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ قوم نے جو نبی کو جھٹلایا تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا انتظام کر رہے ہیں۔ قوم کا جواب سنیے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آخر کار ان لوگوں نے کہا ہے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا۔ آپ بتائیے کیا پچھلی باتوں میں حضرت نوح کے جھگڑے کی کوئی بات آپ کو ملی؟ سیدھی سیدھی بات کر رہے، لیکن ہر دور کی بات ہے، جب لوگ دین کو سمجھ جاتے ہیں، اپنے حقوق کو پتہ مان لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ذرا سی بھی بات کریں نا تو لوگ کہتے ہیں بہت جھگڑے کرنے آ گئے۔ کوئی دین پڑھ کے اگر اپنے حقوق کی بھی بات کریں نا تو لوگ کہیں گے تمہیں بہت جھگڑنا آ گیا، حالانکہ جھگڑا نہیں تھا، صرف ان کو یہ جھگڑا کیوں لگا؟ کیونکہ ان کی خواہشوں کے اندر رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ تو حضرت نوح کی اتنی پیاری سیدھی سادھی باتوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم تو ہم سے جھگڑے کرتے ہو۔ ہر دور میں دین کے نام پہ لوگوں نے یہ الزام ضرور دھرا کہ دین کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی گھروں میں اور کبھی باخر۔ تو یہ بھی ایک الزام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لگنا شروع ہو گیا۔ اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ دیکھیے کتنے نان سینس قسم کے لوگ ہیں، خود اپنے اوپر عذاب مانگ رہے ہیں۔ آج کوئی شخص کھڑا ہو اور کسی سے بات ہو اور اس کے جواب میں کہ اچھا کہو اللہ سے زلزلہ لے آئے اور ہمیں مار دے، تو آپ اس کی حماقت پہ حیران ہوں گے نا۔ لیکن شرک جو ہوتا ہے نا بندے کی مت مار دیتا ہے، بالکل عقل چلی جاتی ہے، بندے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا اول فول بول رہا ہوں اور میرا معاملہ کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا، یعنی عذاب کا لانا یا نہ لانا نبی کا کام نہیں، اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ کیا ہم نے دین کے راستے میں لوگوں کی اتنی باتیں سنی جو حضرت نوح نے سنی؟ محاسبہ کریں گے۔ ہم تو لوگوں کی صرف تیوری بدلتا دیکھ کے کہتے ہیں نو نو نو، میرا یہ مطلب نہیں تھا، سب ٹھیک ہے۔ اپنی جان کا دفاع کرنے والے اللہ کے دین کا دفاع نہیں کر سکتے؟ اے نبی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اب جب قوم کا یہ مکالمہ ہوا، نہ مان کے رہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو تیار کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن، نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، یعنی اب ان دلوں میں کوئی تیل نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ قوم کو نہیں پتا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن تیاری پہلے کرا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کاموں کے لیے بھی پہلے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب عذاب ابھی آیا نہیں اور کشتی تیار ہے۔ اب تصور میں لائیں، میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں تو بہت ہی خوبصورت سا ایک تصور بنتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ایک بڈھا سا بابا ہے، سفید بال ہے، 950 سال سے بھی اوپر عمر ہو گئی، اور اب بڑھئی بنا ہوا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اب دیکھیے دین کے نام پہ مذاق، ان کا مذاق کیا تھا؟ کہتے تھے کہاں چلاؤ گے میاں یہ کشتی، یہ پہاڑوں پہ چلے گی یا صحراؤں میں چلے گی، کیونکہ ان کو اس وقت پانی تو دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ کیسے؟ کبھی پتہ لگ جائے گا کیا ہوگا، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں سے مومن کی فراست بھی پتہ چلتی ہے، اس کو آنے والے عذابوں کا پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کس رخ پہ چل رہے ہیں، لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، کیا پسند اور کیا ناپسند ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو اس ماحول سے پہلے ہی دور کر لیتا ہے، کیونکہ اثرات پہلے سے بننے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر اس وقت دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو صاحب فراست ہونے کی دلیل کیا ہے کہ انسان پہلے سے گیس کرنے لگتا ہے کہ یہ خطہ جو ہے اللہ کے عذابوں کا شکار ہونے والا ہے، کیونکہ جہاں کوئی اسلام کا نام لیتا ہے اور اسلام نہ لائے اور وہ سب کام کرنا پسند کریں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کے پسندیدہ ہیں، اور ان کی خوشی کے کام ہو، اور ان کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دیا جائے کہ اسلام دب جائے اور کفر غالب آ جائے، تو پھر وہ اشارے ملنے لگتے ہیں۔ حضرت نوح کو بھی آ گیا اشارہ، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے۔ سوچیے 950 سال میں 70 سے 80 کے قریب لوگ۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، کیسے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہی دعا ہے کشتی میں بیٹھنے کی۔ بحری سفر، کشتی، شپ میں جب بھی آپ بیٹھیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی۔ کون تھے لوگ؟ میرے اور آپ کے ماں باپ۔ اس وقت دنیا میں جتنی آبادی ہے یہ سب اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اولادوں میں سے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، سیکنڈ ایڈم۔ کیوں؟ کہ پہلی دفعہ انسانوں کو پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر جب بہت سب میں تباہی ہوئی، پوری زمین پہ پانی چھا گیا تھا، 6 مہینے تک روایات میں آتا ہے کہ زمین سے بھی پانی نکلتا رہا اور آسمان سے بھی بارشیں برستی رہیں، بڑے بڑے پہاڑ جو تھے اس میں ڈوبے۔ اب اگلا مرحلہ بہت زیادہ دل سوزی کا ہے جس کو ہم سنیں گے۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں آدم کا اپنا سلبی بیٹا بھی نہ تھا، سگا بیٹا نہ تھا۔ وہیا تجری بہم فی موجن کل جبال، کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون تھا یہ؟ 4 بیٹے تھے نوح کے، حام، سام، یافس اور کنان۔ حام، سام اور یافس یہ تینوں مسلمان ہوتے اور ان کی نسلوں سے ہی جو لوگ تھے یہ کشتی میں موجود تھے، اور ان کی نسلوں سے پھر آج سارے لوگ پھیلے۔ لیکن جو کنان بیٹا تھا نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی صحبت خراب ہو گئی تھی، اس کی کمپنی بیٹھتی، کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جس کی وجہ سے اپنے دین سے دور اور غیروں سے قریب تھا۔ جب یہ طوفان آیا تو کیا ہوا؟ نوح نے پکار کر کہا، اور اس کو بڑے دل کے ساتھ سنیے، دل سوزی کے ساتھ، وہاں کشتی نوح تھی جو نسلوں کو بچا رہی تھی۔ آج کے دور میں بھی ان آیتوں میں بہت بڑا پیغام ہے۔ نوح بوڑھے تھے، کمزور تھے، لیکن اولاد کی محبت تھی۔ بیٹے کو دیکھا تو کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ یہ ہے وہ جملہ، کمپنی بدل دیجیے اپنے بچوں کی، ان کو کافروں کی صحبتوں سے نکالیں۔ ایک صحبت ظاہری ہوتی ہے اور ایک ذہنی صحبت ہوتی ہے۔ ذہنی صحبت کیا ہے؟ کہ ان کے افکار ملنے لگے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دین دے چکے، ان کو اسلام کی محبت دے چکے، ان کو اسلام کی وہ گرمی دے چکے کہ جو ان کے پاس بیٹھے گا اس گرمی سے پگھلنے لگے گا، تو انشاءاللہ پھر ظاہری صحبت نقصان نہیں دے گی۔ وہ ان کے ساتھ پڑھیں، کھائیں، پئیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کو بھی پگھلا دیں گے۔ لیکن جب اولادوں کو سرد رکھا ہو، ٹھنڈے مزاج کیوں، کفر کے لیے گرم اور اسلام کے لیے نرم اور اسلام کے لیے ٹھنڈے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہی ہوتا ہے جو کنان کے ساتھ ہوا۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کو پہاڑ بڑا لگا لیکن اللہ اکبر نہ لگا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ کیا گزرا ہوگا نوح کے دل پر، اور بیٹے کا حال کیا ہوا کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ بیٹے ڈوب گئے، باپ نبی تھا، اللہ کا نمائندہ، اللہ کی طرف لوگوں کو پکارنے والا، لیکن اگر اپنے بچوں پہ نظر نہ رکھی، اگر ان کی تربیت نہ کی، تو آنکھوں کے سامنے بچے ڈوب گئے۔ اس بارے کو ہم جو حیا کے ٹاپک میں کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ حیا کا ایک درجہ ماں باپ کے ساتھ حیا بھی ہے، تو نوح کا بیٹا اس کی دلیل ہے۔ آگے ہم حضرت یوسف کے بھائیوں یعنی یعقوب کے بیٹوں کی ماں باپ کے بارے میں بے حیائی دیکھیں گے، وہاں تھوڑی سی بات کریں گے کہ اولادیں کب بے حیا ہو جاتی ہیں، کب ماں باپ کی عزت ان کو پیاری نہیں رہتی، کب ان کو اپنے ماں باپ کے جذبات کی قدر نہیں رہتی۔ لیکن یہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آج ہم نے اس کتاب کے ساتھ، اس دین کے ساتھ محنت نہ کی تو کہیں ہماری نسلیں بھی ڈوب نہ جائیں بے حیائی کے، گندگی کے، اور بے حیائیوں اور منکر کے اور فحش کے طوفانوں کے اندر۔ سوچیں بدل جاتی ہیں تو پھر ہمت رہتی نہیں ہے، پھر اندر کی طاقت کم ہونے لگتی ہے،